کہ جب ہمیں ملک مدینہ مل گیا اور پھر ہم نے تین بر اعظموں پر حکومت کی اور پھر بنو امیہ اور بنو عباس کی آپسی خلفشاری اور سیاسی اغلاط کی بنا پر مسلمانوں کا وہ عروج زوال کی طرف چلا گیا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مسلمان اپنے دین کو بھول جائیں، کیونکہ یہ زندہ و جاوید دین ہے، یہ ہمیشگی اور دوام والا دین ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے وہ احکام بیان کر دیے کہ اسلام نے اپنی، انسان نے اپنی، مومن نے اپنی طرز سیاست کی حکمت عملی کیا رکھنی ہے، اگر وہ اس بے اختلاف ہے تو حکومت کا مقابلہ، حکومت کی اصلاح کس طرح کرے گا، اور اگر وہ حکومت کے اندر ہے تو جناب وہ اس پر نقد کرنے والے جو ہیں، جرح کرنے والے جو ہیں، ان کی نقد تعمیر کس طرح کرے گا، اور رعایا کے لیے کیا حکمت عملی استعمال کی جائے گی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ امن اور تمام معاملات سورہ المائدہ میں جتنے بیان ہوئے ہیں اتنا کسی اور صورت میں بیان نہیں ہوئے۔ ہاں عشر عشیر دوسری صورتوں کے اندر ہے، لیکن امن و سکون، سلامتی، حکومت کے معاملات جہاں سورہ توبہ میں آئے ہیں اسی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ میں بیان کی ہے، اور میں اس پر تسلسل کے ساتھ آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ سورہ المائدہ اور سورہ توبہ یہ قرآن کے نزول کی آخری صورتیں ہیں، کیونکہ جس طرح الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی یہ عرفات کے میدان میں نازل ہوئی ہے، اور بعض علماء کی تحقیق کے مطابق کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے، تو اگر ان علماء کی تحقیق لے لی جائے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے تو یہ آیت سورہ مائدہ کی ہے، تو یہ ایک ذہن میں جب تک نہ رہے تو آگے کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ایک خلاصہ ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ قرآن کا طرز خطاب پتا چلے، سامنے معاشرہ پتا چلے، تاکہ وہ معاشرہ اور سامنے کے سیاسی حالات جب ہمارے ذہنوں میں مستحضر ہوں گے تو مزاج الوہیت اور فیصلہ مصطفی سے ہم مکمل آگاہ ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ کبھی یہ معاملہ ہمارے درمیان درپے ہو جائے یا جس طرح آج وہ آگ لگی ہوئی ہے تو ہم پھر اس کی اصلاح کے لیے وہی کام کریں جو قرآن نے بیان کیا اور میرے آقا نے صحابہ کی تربیت کی اور صحابہ کرام نے بیان کیا۔ کیونکہ ہمارا مذہب وہ تو نہیں کہ بھول بھلا دینا ہے، بلکہ یہ تو تسلسل ہے، ایک کڑی ہے جو کڑی در کڑی چلتی ہے، اور اس میں رائے کا کسی کا دخل نہیں ہوتا، اگر کسی کی مرضی چلتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے اذن سے جتنا اختیار اپنے محبوب کو عطا فرمایا ان کی مرضی چلتی ہے، اور اس کے بعد امت کے اندر راسخین فی العلم جن کو حکمت اور تفقہ فی الدین کے لیے قبول کر لیا گیا اور جن کے سینوں کو علم و آگاہی کے لیے کشادہ کر دیا گیا، ان مجتہدین علماء جس طرح کے ائمہ اربعہ ہیں اور ان کی تحقیق، ان کی تفتیش، ان کی دیانت پر اور ان کے فیصلے پر اعتماد کرتے ہوئے دین پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سورہ المائدہ شریف کی آیت نمبر 105 کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کا پہلے شان نزول آپ کو بتا دوں۔ حضرت گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر، کیونکہ یہود بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، تین قومیں مدینہ میں سامنے، مومنین جو اپنے خاص اور فقار غلام ہیں، پھر ان کا لبادہ اوڑھ کر بعض منافقین ہیں جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اور بعض علیان اپنے آپ کو یہودی اور نصارہ کہنے والے ہیں، یہ تینوں طبقے مسلمانوں کی رعایا میں سے ہیں، اور ان تینوں کے نظم و نسق کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ مکہ و مکرمہ میں نہ حکومت تھی، سامنے ایک ہی قوم تھی، کفار مشرکین جو انتہائی ہٹ دھرم تھے، اس لیے وہاں پر صرف توحید اور قیامت کو بیان کیا گیا، لیکن یہاں پر مسلمانوں کے پاس وطن بھی آ گیا، ملک بھی آ گیا ہے، تو یہاں پر عقائد کے ساتھ سیاست کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور تبلیغ کا جذبہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور حکام اعلی سے جو فیصلہ جاری ہوگا وہ گلی گلی، کوچے کوچے کس طرح پھیلے گا۔ کاش یہ کونسلر اور ناظموں کا نظام، اگر ہمارے حکام اعلی خدا تشی کرتے ہوئے، خدا کا خوف رکھتے ہوئے دیانت سے کام لے، تو ہمارے اس معاشرے سے جنگ و جدال، فتنہ و فساد ختم ہو جائے، بلکہ امن و سکون اور راشتگی کی لہر بڑھ جائے۔ اس لیے کہ یہ گھر گھر سے نمائندے کھڑے ہو رہے ہیں، کونسلر ہے وہ اپنے علاقے کو جانتا ہے، اس کے اوپر ناظم ہے وہ اپنے علاقے کو جانتا ہے، علاقے کا ناظم ہے اس کے پاس درخواستیں اور مسائل موجود ہے، اس کے پاس پورے شہر کا ناظم ہے، اس کے بعد جناب وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، تو یہ تسلسل ہے، لیکن یہ سارا بدبختی پر ہے، اس لیے آپ کو امن نظر نہیں آتا، لیکن یہ نظام ایسا ہے کہ اگر اس کو صحیح چلایا جائے تو یہ قتل و غارت، دہشت گردی، لوٹا ماری سب ختم ہو جائے، لیکن اوپر ہی دہشت گرد جب بیٹھے ہوں، اوپر ہی جب حرام کھانے والے اور رشوت لینے والے بیٹھے ہوں، تو جو چیز چھت کے ایک جانب سے گندگی پڑی ہو تو وہ رس کر دوسری جگہ گرے گی، تو اس سے کوئی آب معطر تو نہیں گرے گا بلکہ وہ نجاست بھی گرے گی، اور برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی چھلک کر نکلتی ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عمر کا بھی دور ہے جن کے دور میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور مسلمان سب سے زیادہ ترقی آپ نے کی ہے تین بر اعظموں تک، اور سب سے سخت ملکوں کو گویا کہ زیر نگو کیا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی وہ نظام ہے کہ جناب جو یمن میں بھی چل رہا ہے، شام میں بھی چل رہا ہے، آذربائیجان میں بھی چل رہا ہے، مصر میں بھی چل رہا ہے، افریقہ کی آخری وادیوں میں بھی چل رہا ہے. جو حضرت عمر یہاں منبر پر کہہ رہے ہیں وہی بات وہاں پر وہ صحابی کہہ رہا ہے. یہ وہ تسلسل تھا، اور اپنے مرکز سے بغاوت نہیں تھی، اور مرکز کی اپنے عوام سے بغاوت نہیں تھی. اس وجہ سے کہا گیا کہ حضرت عمر کے دور میں اگر ایک خاتون مدینے سے سونے میں لدی ہوئی نکلے اور افریقہ کی آخری وادی پر بھی چلے جائے تو نہ کوئی شخص اسے دیکھ سکتا ہے، نہ اس پر دست اندازی کر سکتا ہے. یہ وہ چیز تھی کہ جو احساس ذمہ داری تھی، اور خدا کی بات احساس ذمہ داری. سب سے بڑا احساس یہ کہ ہمیں خدا نے اب سے نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ جو ہم کر رہے ہیں ایک دن آئے گا باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا. جس نے جتنا کیا ہے سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر اس نے ایک رتی برابر رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کیا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور فرما رائی کے دانے کے برابر بھی شرارت کیا ہے تو کوئی سفارشی، کوئی معاون، ممت گناہ کے کام میں اس کا معاون نہیں بنے گا، بلکہ ہر شخص کو اس پر گرفت کی جائے گی. جس شخص کو موت یاد ہو، قیامت کا تصور یاد ہو جائے. حضرت گرامی سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اگر دن میں مسند اقتدار پر نظر آتے ہیں تو رات کو اللہ کی یاد میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کے بارے میں مؤذن کہتا ہے کہ 40 سال میں نے یہ ذمہ داری رکھی کہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مسجد میں اپنے مصلی پر بیٹھ جاتے اور مجھ سے کہتے کہ تم تالا لگا کر چلے جاؤ، قفل لگا کر چلے جاؤ. اور فرماتے ہیں کہ جب میں فجر کے انتہائی وقت کے قریب آتا تو میں دیکھ رہا ہوتا کہ جس حالت میں امام صاحب کو دیکھا تھا اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حال زار و قطار رونے کا یہ ہے اور جذب کی کیفیت یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویش پکڑی ہوئی ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کیا تو نعمان کو بخش دے گا. تو یہ خوف الہی، یہ خشیت اور یہ باز پرس کا یہ ڈر جو ہمارے اسلام کے اندر موجود تھا، اس لیے امن قائم تھا. جس سے کوئی اچھا نیک آدمی بھی ہو، پرہیزگار آدمی بھی ہو، اس سے اگر آپ باز پرس ختم کر دیں تو انسان کی فطرت ہے وہ خائن ہو جائے گا، خیانت کرے گا. اسے حساب کتاب نہ کریں، اسے مالک کے لیے حساب کتاب کا ڈر نہ ہو، اسے کلی اختیار دے دی جائے تو بہت، جس پر کوئی خدا کا خاص کرم ہو وہ بچ جائے. ورنہ عام انسان بھی جناب ایک فیکٹری اٹھا کر آپ کسی کا حوالے کر دیں، اس سے کچھ نہ پوچھیں، وہ سفید کرے سیاہ کرے، تو جناب وہ چاہے جتنا ایماندار ہو شیطان ایک وقت اس کو زبردست جھٹکا دے گا، جس کی وجہ سے سارے ایمان اور جو امانت کی باتیں دھری رہ جائے گی اور وہ خیانت کی طرف آ جائے. لیکن جہاں اس کو حساب ہو کہ جناب شام کو خبر دینی ہے، ایک ایک چیز کا آڈٹ ہے اور ایک ایک چیز کی گویا کہ نشست پیش کرنی ہے، ایک ایک چیز کی مذاق کرنی ہے، تو وہ اس کا تعاقب، وہ خیال جو اس کا تعاقب کر رہا ہوگا، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، اسی کو نظر رکھتے ہیں. اس لیے اولیاء گناہ تو کر سکتے ہیں لیکن کرتے کیوں نہیں؟ ان کے دل میں یہ مراقبہ ہوتا ہے، تعاقب ہوتا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ اسلاف کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو بھی بیدار فرمائے. اب یہاں پر سورہ المائدہ کا نزول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات رکھی کہ اگر کوئی اہل کتاب میں سے کسی علاقے کے طرف، جیسا خیبر ہے، فدق ہے، فدق کا تو وہ علاقہ ہے جو بغیر جنگ کے لیا گیا، خیبر میں جنگ لڑی گئی ہے، تو وہاں پر وہ لوگ جو وہاں رہنا چاہتے تھے، کیونکہ تین چیزیں تھیں، کلمہ پڑھ لو، کہا جی نہیں پڑھ سکتے، تو کہا جی پھر ٹیکس جزیہ دے دو، ہماری رعایا بن چکے ہو، محکوم بن چکے ہو. کہا نہیں دیتے، تو فرما پھر ٹھیک ہے، تلوار اٹھاوا جاؤ ہمارے سے. تو اہل کتاب کے لیے میرے آقا نے یہ خصوصیت رکھی تھی کہ ان کو جزیہ لے کر، کچھ مخصوص رقم لے کر ان کو امن کا پیغام دے دیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے علاقے میں رہو. اب جزیہ کی ایک پوری تفصیل ہے، بس کو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ایک معقول رقم لے کر اس سے، اور اسے اجازت شہریت دے دی جاتی تھی کہ اب وہ ہمارے علاقے میں رہے اور اس کی حیثیت عام باشندے کی طرح ہے، اس کے تمام نشیب و فراز کا خیال رکھا جائے گا، اس کے تمام امن و سکون کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر عائد ہوگی. لیکن مشرکین سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جزیہ نہیں لیتے تھے، اور ان سے ڈائریکٹ قتال کا مطالبہ ہوتا تھا، کلمہ پڑھو ورنہ لڑائی کرو ہم سے. تو منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کو تانا دیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تم نے کیا دوہری پالیسی لگائی ہوئی ہے کہ اہل کتاب کو تم قتل کی بات، قتال کی بات بعد میں کرتے ہو، پہلے ان سے جزیہ کا مطالبہ کرتے ہو. اور مشرکین کے ساتھ، کیونکہ دونوں طرف سے ایجنٹ تھے نا، مکہ کے مشرکین کی بھی ایجنٹ تھے اور خیبر کے یہودیوں کی بھی ایجنٹ تھے، بنو قریظہ اور بنو نضیر کے بھی ایجنٹ تھے، تو یہ مسلمانوں کے اندر کوئی نہ کوئی چنگاری اچھالنے کے لیے مسلمانوں کے مجمع میں بیٹھتے، سرکار کے خطاب سنتے، اور کچھ ایسی بات جو نئے مسلمانوں کو بظاہر سمجھ میں نہ آئے ان کو باہر لے کر ورگلاتے کہ دیکھو یہ کیسی دوہری پالیسی، یہ کوئی نظام ہے؟ ایک تو کہتے ہیں کہ جناب جزیہ دے دو ہم تمہیں شہریت دے دیتے، دوسرے کہتے ہیں کہ کوئی شہریت نہیں ہے، اسلام لاؤ ورنہ قتل کر دیں گے. تو جب یہ بات کرنے لگے تو یہ تانا, جب عام سادہ لوگ آ کر جید صحابہ کو کہتے تو وہ صحابہ اکرام جو علم میں تفقہ رکھتے تھے, مہارت رکھتے تھے, مہاجرین اور انصار کے بلند صحابہ, تو ان کو تو یہ کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے. عام سادے مسلمانوں کو جو نئے نئے مسلمانوں کے اس علاقے سے, تو ان کے عقیدے کو متزلزل کرنے کے لیے, ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے یہ بات کر دیا کرتے تھے. تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی, اذیت ہوتی تھی کہ سرکار ان کے لیے کتنے رحیم ہیں, کتنے رؤوف ہیں, کتنے بخشش کے خواہاں ہیں, کس قدر معجزات میرے آقا نے ان کو عطا فرمایا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ میں کس قدر شفقت اور اخلاق ان کے لیے پیش فرمایا, کس قدر رحم دلی پیش فرمائی. لیکن یہ انتہائی سخت دل ہے, پھر بھی یہ تنقید سے نہیں جاتے, منافقین اپنے راستے سے باز نہیں آتے. تو یہ خیال اور یہ تانا جب مسلمانوں کے دلوں پر چبھنے لگا تو یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 105 میں اس کا ذکر ہو گیا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, ایمان والو فکر مت کرو, تم اپنی فکر کیا کرو بس, تمہیں نہیں دیکھنا کہ کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے, تم اس کو چھوڑو. علیکم انفسکم, تم اپنی فکر کیا کرو, لا یضرکم من اضل اذا اهتدیتم, فرمایا جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کا گمراہ ہو جانا تمہیں نقصان نہیں دیتا. جب تم خود ہدایت پر ہو اور دین کے پابند ہو تو دوسرا بھلے گمراہ ہو کر الٹی سیدھی باتیں کرتا رہے, ماذا اللہ کفر بکتا رہے, تو فرمایا کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, جب تم خود ہدایت پر ہو تو کسی کا گمراہ ہونا تمہیں ضرر نہیں دیتا, تمہیں نقصان نہیں دیتا. تو جب تم خود ہدایت پر ہو تو تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو تانا دیتے رہے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں, اپنے معاملات خراب کر رہے ہیں. آپ جب حق پر ہو, دین کو جانتے ہو, شریعت کے پابند ہو اور رب کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا کے کام کر رہے ہو, تو علیکم انفسکم, تم اپنی ذات کی فکر کرو, اپنی نیکیوں کی فکر کرو, اپنی اصلاح کی فکر کرو. اور فرمایا کہ کسی کا گمراہ ہو جانا اور گمراہی باتیں کرنا, کفر بکنا, تو یہ گویا کہ تمہارے لیے مضر نہیں ہے. الی اللہ مرجعکم جمیعا, اللہ کی بارگاہ میں سب لوٹیں گے, سب آئیں گے, سب کو بلایا جائے گا. جو ہدایت کی بات کرتے تھے وہ بھی آ جائیں گے, جو کفر گمراہی کی باتیں کرتے تھے وہ بھی آ جائیں گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اس وقت رب تمہیں ایک ایک بات کی خبریں دے گا کہ فلاں وقت فلاں گھڑی فلاں جگہ تم نے یہ بات دین کے خلاف کی تھی, فلاں وقت فلاں گھڑی فلاں بات تم نے میرے دین کی موافقت کی تھی. تو قرآن مجید نے کہہ دیا کہ تم علیکم انفسکم, تم اپنے آپ کی فکر کرو. یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شریعت نے یہ کہہ دیا کہ تم اپنی فکر کرو, تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی نیک آدمی ہو, متقی آدمی ہو, پرہیزگار آدمی ہو, تو اس کو درس دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن تو کہہ رہا علیکم انفسکم, تم اپنی فکر کیا کرو, کسی کا گمراہ ہونا تمہیں کوئی مضر نہیں, کسی کی گمراہی کی باتیں کرنا تمہارے لیے کوئی ضرر کی بات نہیں, جبکہ تم خود گویا کہ ہدایت پر ہو. تو یہاں سے یہ سوال امام راضی اٹھاتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے باز رکھنے کا حکم دینا یہ عبض اور بیکار ہے. اس لیے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ علیکم انفسکم, تم اپنی فکر کیا کرو, اور کسی کا گمراہ ہونا اور کسی کا گویا کہ گمراہی کی باتیں کرنا یہ تمہارے لیے کوئی ضرر کی بات نہیں, وہ اپنی قبر میں جائے گا, تم اپنی قبر میں جاؤ گے. تو علماء نے فرمایا بات دراصل یہ نہیں ہے, یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ علیکم انفسکم, کہ تم اپنی اصلاح بھی کرتے رہو, اپنی اصلاح بھی کرتے رہو. اور میرے سامنے اس وقت ابن ماجہ موجود ہے, ورنہ یہ روایت بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, سنن ترمذی میں بھی, جامع ترمذی میں بھی ہے, اور اس وقت میرے سامنے سنن ابن ماجہ ہے. اس میں اس آیت کا کیا معنی ہے, خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر اس کی خود وضاحت فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے ایک دفعہ خطبہ مرحمت فرمایا, قال قام ابو بکر, حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا, قیام فرمایا, فحمد اللہ واثنى علیہ, اللہ کی حمد کی اور اللہ کی ثنا بیان کی, ثم قال, پھر لوگوں سے کہا, یا ایھا الناس, اے لوگو, انکم تقرؤون هذه الآية, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, کہ اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو کہ تمہارا جب تم نیک ہو تو تم اپنی نیکی کی فکر کرو, کسی کا گمراہ ہو جانا یا کسی کی گمراہی جیسی باتیں کرنا تمہیں کسی بات پر نقصان نہیں پہنچائے گا. تو حضرت ابو بکر کہتے تم اکثر یہ آیتیں پڑھتے تو ہو, لیکن فرمایا کہ سنو, وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ, میں نے اس آیت کا معنی سرکار سے سنا تھا کہ حضور کیا اس سے تبلیغ کی چھٹی ہو گئی, بالکل منع ہو گیا کہ کسی کو کوئی نیکی کی بات بتانا ہی نہیں ہے, کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا علیکم انفسکم, تم اپنی فکر کیا کرو اور گمراہوں کو چھوڑ دو, تو کیسے تبلیغ کرنا, درس دینا, اصلاح کرنا, نیکی کا حکم دینا,
اور برائی کو دیکھ کر روکنا، یہ ساری چیزیں معطل ہو گئی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، اور سرکار سے جب میں نے عرض کی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان الناس، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگ، اذا راؤ منکرن لا یغیرنہ، فرمایا کہ جب لوگ کسی غلط کام کو دیکھیں، برائی کو دیکھیں، اور حرام اور شریعت کے خلاف اور شریعت کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوتا ہوا، یا کوئی بول بول رہا ہے، کوئی ایسی بولی سنے، تو میرے آقا شاہ فرماتے ہیں اگر وہ اس کو منع نہ کرے، اپنی پارسائی کا خیال رکھے، اپنی شرافت کا خیال رکھے، تو فرمایا کہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، تو خدا اسے بھی اسی عذاب میں شامل فرما دے گا. اگر وہ اس کو حکم نہ دے، اس کو باز رکھنے کی تلقین نہ کرے، تو اللہ رب العزت اس کو بھی اسی شے میں مبتلا فرما دے گا. پھر آگے حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ حیثم جو ایک بہت بڑے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بعض صحابہ سے یہ بھی سنا ہے کہ جب کسی قوم میں گناہوں پر عمل کیا جاتا ہے اور وہ ان گناہوں کو مٹانے پر قادر ہو، یعنی ان کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے، اگر وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں، اپنے منصب کو استعمال کریں، اور وہ منصب اور اختیار کو استعمال کرنا، اس بات کی قوی شواہد موجود ہے کہ اگر وہ اپنے منصب اور اپنے اختیار کو استعمال کرے تو جناب وہ برائی اس گناہ کو ختم کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں کرتا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان قریب اللہ ان پر عذاب لے آئے گا. یہ امت محمدی کے لیے عمومی طور پر، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اجتماعی طور پر، کلی طور پر امت کا غرق نہیں ہے جس طرح اور امتوں کو سرے سے ختم کر دیا گیا ہے، لیکن جزوی عذاب آنا ان احادیث سے ثابت ہے، اور وہ بدعملیاں ہیں کہ سامنے نیک کام، برا نیک کام دیکھا تو اس کی ستائش کریں، برا کام دیکھا تو اس سے باز رہنے کی، باز رکھنے کی تلقین کریں، اور اگر وہ اس کی تلقین نہ کرے تو خدا ان کے ساتھ اس کو بھی اس عذاب میں شامل کر لے گا. ایک اور حدیث پاک میرے سامنے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بنی اسرائیل، کے بے شک بنی اسرائیل جو تھے، لما وقع فیہم نقص، جب ان میں کوئی شخص گناہ کرتا تھا، کان الرجل یرا اخاہ علی الذنب، یا ان کا کوئی عالم، ان کا کوئی ذمہ دار، ان کا کوئی معتمد شخص، اگر کسی شخص کو، کسی دوست، کسی بھائی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو فرما فینہاؤ عنہ، تو اس کو منع کرتا تھا کہ تم یہ گناہ نہ کرو، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. فإذا کان الغد، لیکن جب دوسرا دن آ جاتا تھا تو یہ بھی ڈھیٹ ہو جاتا تھا، یہ بھی تلقین کو چھوڑ دیتا تھا. لم یمنعو ما رآ منہ ان یکون عقیلہ وشریبہ وخلیطہ، دوسرے دن یہ منع نہیں کرتا. دوسرے دن سے مراد ایک دو دن، چار دن، پانچ دن، ایک وقت ایسا آ گیا کہ یہ منع کرنا چھوڑ دیا، انہی کی محفل میں جا کر بیٹھ جاتا تھا. بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا کہ پہلے تو منع کیا، لیکن کہتا جی بڑے آدمی ہیں، سیٹ صاحب ہیں، بڑے مالدار ہیں، بڑے سرو سوب والے ہیں، اسلحہ لے آئیں گے، کچھ کر دیں گے. تو اب وہ ذرا اس میں ڈرنے لگا، اور ڈرنے ڈرنے میں کہنے لگا کہ چلو میں بھی تو اپنے کوئی تمغہ اعجاز لگا دوں، میں بھی تو کوئی اپنی اثر و سوک بنا لوں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر وہ چلا گیا ان کے ساتھ، وہ شریبہ وہ خلیطہ، ان سے مخلوط ہو گیا، مل گیا، محفل استعمال کر لی، ان کے ساتھ کھانا پینا، تصویریں سب کرنے لگا. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے فضرب اللہ قلوبہم بعضہم ببعض، اللہ نے ان کے دلوں کی طرح اس کے دل کو بھی سخت کر دیا. معاذ اللہ، ان کے دلوں کی طرح اس کے دل کو بھی سخت کر دیا. ونزل فیہم القرآن، پھر بنی اسرائیل پر یہ آیت اتاری گئی کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے بنی اسرائیل پر لعنت اتاری ہے. اس وقت میرے آقا یہ بات جو فرما رہے تھے تو آپ نے ایک جگہ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال فرماتے ہوئے ٹیک کو چھوڑ دیا اور آپ بیٹھ گئے. اور کان رسول اللہ متقیاً، سرکار نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے. ارشاد فرمایا کہ لا حتى تاخذوا على يد الظالم فتطائروا على الحق اطرا، کہ ضروری ہے تم پر کہ تم ظالم کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے مجبور کرو کہ وہ حق کی طرف آئے، اور اسے مجبور کرو کہ وہ حق کے پیغام کو لے. آج ہم اپنے آپ کو اس حدیث کے تحت سوچیں کہ اس ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو. اب ظالم کے ہاتھ سے پکڑنے کی مراد ہے کہ اس کی طاقت کو روکو اور اسے باندھ رکھو، اسے مجبور کرو کہ جو حق کے خلاف کہہ رہا ہے، کبھی محمود غزنوی کے خلاف بکواس کر رہا ہے اخباروں میں، تو ایسے دجالوں کو روکو کہ جو اسلافوں کے خلاف بولتے ہیں، یا ایسے دشمنوں کو روکو کہ جو برملا اپنی فحاشی اور اوریانی کے اندر امت کے اسلاف اور رہنماؤں کے خلاف بکواس کرتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو برملا کھڑے ہو کر اپنی تبلیغ کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اس ظالم کی زبان کو روکے، ہاتھ کو روکے اور مجبور کرے اسے کہ وہ حق کی طرف آئے اور اچھوں کو اچھے لفظوں سے یاد کریں اور بروں سے کنارہ کش ہو جائے. یہ ذمہ داری ہے. صرف نماز ہونا روزہ ہونا اس پر چھٹی نہیں ہوگی. یہ ساری ذمہ داریاں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. وقت اختتام کی طرف ہے ورنہ میں حضرت گرامی آگے چلتا. ایک یہاں پر میں بات آخری میں کر دوں آپ کے سامنے کہ یہاں پر جو فرمایا میرے آقا نے کہ نیکی کا حکم دو, تو نیکی کا سب سے بڑا حکم عقیدہ ہے. کیا ہے؟ عمل باغ میں نماز کا حکم, روزے کا حکم, زکات, یہ سب بات کی چیزیں ہیں. اصل چیز ہے ایمان, حب رسول, اطاعت رسول, خدا کی توحید, نبی کی رسالت. اصل چیز ہے عقیدہ. تو اپنے گربانوں میں جھانکیں میں بھی اور آپ بھی کہ ہم اچھے عقیدے کی تبلیغ پر مامور ہیں. ہم نے کبھی کسی کو بتایا کہ یہ عقیدہ غلط ہے, یہ عقیدہ ٹھیک ہے, بھائی یہ دلائل ثابت ہے؟ بتایا جو بیچارہ بتائے لوگ اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں, کہتے آپ کو کوئی اور تقریر نہیں آتی ہے. تو میں نے کہا جی مجھے آپ سے داد و تحسین نہیں لینی ہے, میں عمل پیرا تو نہیں گناہ گار آدمی ہوں, لیکن اللہ ہمیں توفیق دے جو سرکار نے حکم دیا ہے اس کو ہم لے کر چلیں. کہ پہلے بدعقیدگی کے خلاف بھی اور بدعملی کے خلاف بھی. ایک دوسرے میں بڑھانا گھٹانا کسی کو نہیں ہے, بڑھوتی اگر ہے تو عقیدے کی ہے. اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر مر گیا, خدا کی قدرت سے بعید نہیں کہ اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا اور بخش دیا جائے گا. تو مین چیز ہے ایمان. اس کے بعد نماز کی بھی صلاح کی بات کی جائے گی, روزے کی صلاح کی بات کی جائے گی. ہاں نماز کو چھوڑنے والے پر بھی عذاب ہے جہنم کا, لیکن اس عذاب کو خدا معاف کر دے اپنی مرضی سے. یہ میں نے نہیں کہہ رہا, یہ کوئی میں جرت نہیں پیدا کر رہا, یہ سرکار نے بیان فرمایا ہے حدیثوں میں. میرا آقا کہتے ہیں میں صغیرہ کو بھی بخشوانے پر قادر ہوں, کبیرہ کو بھی بخشوانے پر قادر ہوں. اور رب کریم اس کے ایک ایمان کی لذت سے اور ایک اطاعت کی لذت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. لیکن ایک شخص نماز اور امبار لے کر چلتا رہا لیکن خدا کے حضور اور اس کے نبی کے حضور کوئی غلط نظریہ اس نے رکھ دیا, تو یہ نماز اس کے کام نہیں آئے گی, روزہ کام نہیں آئے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہی عقیدہ اپنائیں جو 1400 سال سے ہمارے تسلسل ہمارے بزرگوں کا چلا آیا ہے, جو حضرت سیدنا داتا علی حجویری کا عقیدہ ہے, جو حضور سید غوث اعظم کا عقیدہ ہے, جو حضور خواجہ محی الدین چشتی اجمیری کا عقیدہ ہے, وہ حضور شہنشاہ ولایت حضور شیخ مجدد کا عقیدہ ہے. ان تمام اسلاف کے نقش قدم پر چلیں تاکہ ہم جو خدا کی نماز میں وعدہ کرتے ہیں نا کہ صراط الذین انعمت علیہم, مولا چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے. تو ہم جو خدا سے وعدہ کرتے ہیں نا کہ ہم چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے, تو انعام یافتہ بندے تو ہمارے سامنے ہیں, تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انعام یافتہ بندوں کو اپنی اپنی الگ دکان نہ لگائیں, انعام یافتہ بندوں کے عقیدے کو دیکھیں اور اس پر چلیں, کیونکہ ہم خدا سے نماز میں وعدہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اجتماعی اتفاق مرحمت فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف کی یادوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ اس پرفتن دور میں ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت ہو اور ہمارے عمل کی بھی حفاظت ہو. اللہ ہمیں قرآن کا فہم سلیم عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.